خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائے سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پلانا ہے یہ،
مدنی مذاکرہ
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ 1444 ہجری کے جمادی الاولی کی دوسری رات ہے، اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 2، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اب سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب ہو بھی ثواب، یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
تو عثمان غنی حضرت صاحب نے زمادہ سوال دے کہ فضول کارونو نا زان سنگ اخلاص کو،
فضولیات کے تعلق سے بھی پشتو میں سوال ہوا۔ تو نواسا رسول جگر گوشہ بطول، حضرت صلی اللہ امام حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور تاجدار رسالت شاہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کے اسلام کی خوبی میں سے یہ ہے کہ وہ اس کو چھوڑ دے جو اسے نفع نہ دے، لا یعنی چیز جو ہو اس کو چھوڑ دے۔ یہ حدیث پاک ان احادیث میں سے جن پر اسلام کا دار و مدار ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، یعنی کامل مسلمان، کمپلیٹ مسلمان وہ ہے جو ایسے کلام، ایسے کام، ایسی حرکات و سکنات سے بچے جو اس کے لیے دین یا دنیا میں مفید نہ ہو، وہ کام یا کلام یعنی بات کرے جو اسے یا دنیا میں مفید یعنی فائدہ مند ہو یا آخرت میں۔ سبحان اللہ، ان دو کلموں، ان دو لفظوں میں دونوں جہان کی بھلائی وابستہ ہے۔ ایک بزرگ کسی محل پر گزرے، مالک سے پوچھا کہ تو نے مکان کب بنایا ہے؟ فوراً بولے کہ میں نے یہ کلام بے فائدہ کیا، یہ بات میں نے بے فائدہ کی، اس کے کفارے میں ایک سال روزے رکھے۔ یعنی ہمارے یہاں جو پوچھا جاتا ہے کہ یہ کتنے کے لیے، وہ کتنے کے لیے، کون سا ہے یہ ماڈل، کون سا ہے گاڑی کا، مکان کتنے کا لیا، کرایہ کتنا ہے، یعنی بلا ضرورت پوچھتے ہیں۔ ضرورت ہو تو پوچھنا الگ چیز ہے، بلا ضرورت بس پوچھنے ہی خاطر پوچھتے ہیں، کہاں تک پہنچے ہو، کہاں گئے تھے، کیوں گئے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ فضول باتیں ہمارے یہاں بہت کی جاتی ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوبارہ لے کے ہمارے اکابرین جو تھے، بزرگان دین، تو یہ کتنا بچتے تھے، آپ نے دیکھا نا، ایک فضول بات کر لی کہ یہ مکان کب بنایا، تو انہوں نے پھر اپنے لیے سزا مقرر کی کہ ایک سال اب نفل روزے رکھنے، انہوں نے نفل روزے رکھے ایک سال تک۔ मुफ्ती अहमद यार खान साहब मजीद लिखते हैं, अपने नफ्स का हिसाब करो ताकि क़यामत का हिसाब आसान हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
या सीदी, आपकी बारगाह में अर्ज थी कि आजकल इमामत शरीफ बांधा जाता है तो कई गुम्बद की नुमा कट डाल के इमामत शरीफ बनाते हैं और कई गोलाई में बांध देते हैं, तो किस तरह बांधना सुन्नत मुबारक है? आपसे अर्ज है कि मेरी और मेरे वालिदैन और मेरे दोस्तों के लिए दुआएं मगफिरत कर दें और बेहिसाब जन्नत में दाखिले की दुआ कर।
यग़फिरुल्लाहु लना वलकुम वलहुम बिगैर हिसाब। फतारतवा शरीफ में गुम्बद नुमा इमामा सुन्नत लिखा है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा सवाल है कि आपने नेक अमल नंबर 9 दिया है कि आंखों को गुनाहों से बचाएं। आप जानते हैं फी ज़माना कहां कहां औरतें नहीं हैं, जहां जाएं वहां औरतें, आंखों को गुनाहों से कैसे बचाएं, क्या करें?
जज्बा सही होना चाहिए आंखों की हिफाजत का, गुनाहों से बचने का। अब ये कि जो नजर बे इख्तियार पड़ गई और फौरन हटा ली गई तो वो नजर माफ है, वो गुनाह नहीं है। अल्लाह पाक दिलों के हाल को जानता है, जैसा कि सूरतुल मोमिन आयत नंबर 19 में इरशाद होता है, यालमु खायनतल आयुन वमा तुख्फी सुदूर। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान, अल्लाह आंखों की खयानत को जानता है और उसे भी जो सीने में छुपाते हैं। आंखों की खयानत से मुराद चोरी छुपे, ना महरम औरत को देखना और ममनूआत जिनको शरीयत ने मना फरमा दिया है उन पर नजर डालना है। और सीनों में छुपी चीज से मुराद औरत के हुस्न जमाल के बारे में सोचना है। ये सब चीजें अगरचे दूसरे लोगों को मालूम ना हो लेकिन इन्हें अल्लाह ताला जानता है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा इस मुबारक आयत की तफसीर में फरमाते हैं, एक आदमी लोगों में मौजूद होता है और एक औरत इनके पास से गुजरती है, वो आदमी दूसरे लोगों को यह दिखाता है कि इस औरत की तरफ नहीं देख रहा और जब लोग उससे गाफिल होते हैं तो वो उस औरत को देख लेता है और जब लोग उसे देखने लगते हैं तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, हालांकि अल्लाह ताला इसके दिल पर मुत्तला है, खबरदार है और ये भी जानता है कि वो शख्स इस औरत को देख रहा है। तुम्हारे लिए कि अल्लाह पाक दिलों का हाल जानता है, अगर कोई चोरी छुपे भी किसी औरत को या अमरद को बुरी नीयत से देखता है, औरत को तो देखना ही मना है गैर औरत को। अमरद के लिए ये है कि अगर खराबी है नीयत में या कोई इसे गंदी लज्जत है तो इसको भी अब नहीं देख सकता। तो कोई ऐसा कर रहा है तो वो लोगों को समझ पड़े या ना पड़े अल्लाह पाक को सब पता है और जजा और सजा का मालिक अल्लाह है, सवाब भी उसने अता करना है और गुनाह भी हुआ तो सजा भी उसी की तरफ से होगी। इसलिए अल्लाह पाक से डर कर इन चीजों से बचे। हदीस कुदसी में अल्लाह पाक का फरमान आलीशान है, जिसने मेरी हराम करदा चीजों से अपनी आंखों को झुका लिया यानी इन्हें देखने से बचा, मैं उसे जहन्नम से अमान यानी पनाह अता करूंगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
अगर छोटे बच्चे ने खाना मांगा और हमने उसे प्लेट में उसके दे दिया, अगर उसने उस खाने को छोड़ दिया प्लेट में तो ये उसकी मलकियत है, और अगर वो सालन बच गया तो उसका क्या किया जाए, शरई हवाले से उसका क्या किया जाए?
घरों में जो खाना दिया जाता है ना वो जितना खाए उतना मालिक होता है, बड़े भी छोड़ देते हैं बच्चे भी छोड़ देते हैं, तो जितना खाया उतना मालिक, छोड़ दिया। इस तरह कहीं मेहमान हुए तो खाना खाया, जितना खाया ठीक है छोड़ दिया। हाँ, होटल से खाना खरीद कर किसी ने प्लेट ली तो होटल में लिमिटेड खाना और जो प्लेट दी जाती है उस प्लेट में जो कुछ खाना या सालन है वो जिसने लिया है या उसने खरीदा है उसने पेमेंट करनी है तो ये अलबत्ता इसका मालिक है। چاہے بڑا ہو یا بچہ ہو، بچے نے خریدا تو ظاہر ہے کہ بچہ اب یہ بچے کا ہے، جو بچ گیا وہ بھی بچے ہی کا ہے. لیکن اب یہ کہ اس طرح کا بچہ ہوا چھوڑ کے لوگ چلے جاتے ہیں، بچہ بھی اگر کوئی نابالغ ہے سمجھدار وہ کھائے گا تو وہ عام طور پہ لیتے نہیں ہیں، تو لینا کہیں کہیں کوئی لے بھی لیتا ہے لیکن جنرلی لیتے نہیں ہے، چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو اب کوئی چیز ایسی ہے کہ بچے نے کھائی، اب وہ چھوڑ دی، اس نے پھینک دی، اور اب وہ اس کی قیمت بھی کوئی نہیں بنتی. اب جو بچ گیا کھانا وہ مفت بھی کوئی نہیں کھاتا تو بکے گا کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ ہم بچوں میں چیزیں تقسیم کر رہے ہیں، اگر ان میں کوئی سید بچہ آ جائے اور اس کو دو چیزیں دے دی جائیں تو اس سے دوسرے بچوں کی حق تلفی تو نہ ہوگی، اس بارے میں رہنمائی فرما دیجئے گا.
اگر چیزیں آپ کی ہیں، آپ تقسیم کر رہے ہیں، آپ کسی کو ایک دیں، کسی کو دو دیں، کسی کو 12 دے دیں، آپ مالک ہیں، اس میں حق تلفی کی ہو جائے گی؟ تو کسی بچے کی چیز آپ نے اس کو دے دی، بچہ ایسا ہے کہ اس کا قبضہ ثابت ہو گیا، اب اس بچے نے لے لی کہ میں سید کو دے دوں کر کے، تو اب حق تلفی ہوگی.
ظاہر ہے کہ جب بچوں کے سامنے ایک کو دو اور سب کو ایک ایک ملے گا تو بچوں کے ذہن میں ایک سوال تو پیدا ہوگا کہ ہم کو دو کیوں نہیں. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ سید ہیں اور مطلب یوں کر کے بچوں کی عقل کے مطابق تو ان کو یوں دو دینا چاہیے، کیونکہ جو برا لگنے کے لیے کم از کم اس میں اتنا تو شعور ہوگا کہ اس کو ایک ملا میرے کو اس کو دو ملے، تو بچوں کے ذہنوں میں سید سادات آل رسول کوئی بھی ان کے بچوں کی سوچ کے مطابق کوئی سا جملہ کہہ دیا جائے تاکہ ان کے دلوں میں بھی ایک عظمت پیدا ہو کہ سید سادات ہیں تو آپس میں، کیونکہ ان کا ہوگا یا ہم کو دو کیوں نہیں.
تو بڑوں میں بھی سب کو تھوڑی پتا ہوتا ہے،
آپ کو دیکھا ہے نہیں، آپ کو تو دیکھا نا کہ آپ بڑوں میں بھی جب بانٹتے ہیں تو یہ کہہ کر دیتے کہ یہ سید ہے ان کو میں دو دوں گا.
وہ کبھی نہیں بھی کہتا ہوں گا، یہ بھی ہوتا ہوگا کہ جب ہے میں مالک ہوں اس چیز کا تب کسی کو دو دوں، کسی کو 10 دوں. البتہ یہ کہ بچوں کی خصوصاً دل جوئی اسی میں ہوگی کہ بچے کو بھی بتا دیا جائے، لیکن بچے باتوں اتنے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو سمجھ ہی نہ پڑے کہ سید کیا اور غیر سید کیا، ایسی نوبتیں کم ہی آتی ہوں گی. لیکن وارل ہے تو صحیح، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اگر بچے ہی تھوڑے تھوڑے ہیں تو سب کو ڈبل ڈبل دے دیا جائے کہ بھائی سید کا صدقہ سب کو ڈبل، تو یوں پھر کسی کو کسی سے گلا شکوا نہیں رہے گا، پھر آپ بولو گے سید کو چوبل دینا چاہیے، پھر دوسروں کا ڈبل دینا ہے نا سید ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
فیس بک کے ذریعے ایک سوال آیا ہے کہ کیا استخارہ ہر شخص کر سکتا ہے یا نہیں، اگر کر سکتا ہے تو اس کا طریقہ کار بھی ارشاد فرما دیں.
جس کو استخارہ کرنا آتا ہے وہ کر سکتا ہے. استخارہ حدیث پاک کے استخارے جو ہے نا، یہ تو اپنے مدنی پنج سورے میں اس کا طریقہ لکھا ہوا ہے، اس کی عربی میں دعا بھی لکھی ہوئی ہے. باقی جو چھوٹے موٹے استخارے دوسرے بھی ہیں جو بعض بزرگوں سے بھی منقول ہیں، تو اس کے اپنے اپنے طریقے ہیں. تو اب یہاں استخارہ مدنی چینل پر سکھانا تو مشکل ہے، یہ اپنی مجلس سے تعویذات جو ہے وہ جن کو ضرورت پڑتی ہے تو ان کی باقاعدہ اس کی تربیت کرتے ہیں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. چھٹی والے دن کیا کرنا چاہیے؟
دنیاوی کاموں کی چھٹی کر دے اور کیا، اور عبادت میں دل لگائے کہ چلو یہ موقع ملا ہے تو چھٹی ہے، کوئی زیادہ درود شریف پڑھ لوں، زیادہ نفلیں پڑھ لوں. قضا عمری اگر ہے کسی پر تو وہ قضا عمری اور بڑھا دے، اپنی فائدہ اٹھائے اس سے. ظاہر ہے کہ وہ مسلمان جو ہے تو مسلمان ہے، چھٹی کے دن بھی وہ مسلمان ہے، چھٹی نہیں تھی تب بھی مسلمان تھا، رات کو بھی مسلمان ہے، دن کو بھی مسلمان ہے، جہاں جائے وہاں مسلمان ہے. اس کو تو وہی کام کرنے جس میں اس کا رب راضی ہو. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو جو بھی کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرے. اور حدیث پاک جو ہے اس میں ایک حدیث پاک کا یہ حصہ بھی ہے کہ فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو، تو فرصت میں آخرت میں کام آنے والے بندہ کام کرے، نہ کہ ادھر ادھر وقت برباد کرے اور پھر آخرت میں ہاتھ ملتا رہ جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
سوال یہ بھی ہے کہ کچھ چھوٹے بچے بات بات پر ضد کرتے ہیں، تو بسا اوقات والدین انہیں جھڑکتے بھی ہیں اور ہلکی پھلکی کوئی تھپڑ بھی رسید کر دیتے ہیں، اس کے بعد بھی وہ ضد کریں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟
یعنی یہ سوال میں ہلکی پھلکی تھپڑ رسید کرنے کی تو اجازت اپنے طور پر لے ہی لی، اور مزید کیا کرنا چاہیے؟ ڈنڈا ڈھونڈنا چاہیے۔ یہ سننا چاہتے ہیں، یہ پہلے تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ انسان ہو یا جانور، اس کو چہرے یا سر پر مارنا یہ ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے۔ یہ تھپڑ دار چہرے پر ہی لگتی ہے، یہ تھپڑ ہمارے یہاں بہت مشہور ہے، لیکن یہ مارنی نہیں چاہیے۔ سمجھ میں یہی آتا ہے ظاہر کہ یہ پورا چہرہ ہی ہے، مارا لے کے مارا نہ جائے۔ اب وہ ہلکی پھلکی کیسی ہلکی پھلکی، اس کا معیار کون مقرر کرے گا کہ ہلکی پھلکی کس کو بولتے ہیں؟ وہ کہ ڈانٹ ڈپٹ سے ہی ضرورتن، وہ بھی ضرورتن کام چلائے، اور اس میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ جھوٹ بہت چل رہا ہوتا ہے دھمکی میں، اس میں اس میں جھوٹ بول رہے ہوں گے، وہ بول دیتے ہیں۔ اور بات بات میں بھی ڈانٹنا، یہ بھی مطلب بچے کو دلیر کر دیتا ہے، یعنی وہ عادی ہو جاتا ہے سننے کا، پھر اس کو اثر نہیں پڑتا ڈانٹ ٹپٹ کا، یہ وہی کر رہا ہوتا ہے جو اس کو کرنا ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
سوال ہے کہ جرابے پہننے سے نماز ہو جائے گی، اور نماز میں سجدے میں جائیں تو چادر کا ایک کونا نیچے آ جاتا ہے، اور جب سجدے سے اٹھے تو پھر چادر کو صحیح کرتے ہیں، اس طرح بار بار کرنے سے نماز ہو جائے گی؟ میرے اہل سنت سے عرض ہے کہ چادر کس طرح لی جائے، یہ بھی ارشاد فرما دے۔
جرابے موزے، ہاں یہ تو نماز ہو جاتی اس میں، جبکہ اتنے نرم ہو کہ اس کے سجدے کے سجدے میں پاؤں کی انگلیوں کے پیٹ جو ہیں وہ لگ سکتے ہوں، تو موزے تو نرم ہی ہوتے ہیں، اور جو سخت ہوتے ہیں وہ موزے نہیں کہلاتے غالباً، وہ جوتے کہلاتے ہیں۔ اور چادر جیسے ابھی میں نے جو یہ لی ہے نا چادر، اس طرح اگر چادر ہو تو نماز پڑھیں تو نماز مقرے تحریمی ہو جائے گی، تو اس لیے وہ جب نماز پڑھے تو اس کو اس طرح اگر کر لیا نا، ایک کونا ادھر ڈال لیا، تو اب مکرو نہیں ہوگی نماز، اب صحیح ہے۔ تو یہ چادر میں یہ خیال رکھنا ہے۔ اب وہ بار بار ہٹانا اور یہ کرنا، تو اس میں کھجانے کا تو لکھا ہوا ہے کہ ایک رکن میں تین سے کم بار کھجانے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو نماز میں فرق نہیں پڑے گا۔ اگر تین بار جیسے کہ یہ قیام میں کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کے، ابھی ہاتھ سے کھجایا یہاں، بھلے انگلیوں کو چند بار حرکت دی، ایک ہی بار کہلائے گا، اب واپس رکھ دیا، پھر دوبارہ کھجایا، واپس رکھ دیا، اب اگر قیام کے اندر ہی تیسری بار کھجانے کے لیے اٹھائیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب رکو میں چلے گئے تو پھر تین سے کم کی اجازت ہو جائے گی، ایک رکن میں تین سے کم بار ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے نماز میں۔ اب یہ کہ چادر کا بھی کیا اسی پر قیاس کریں گے، اب وہ چادر کس طرح سیٹ کی، بعض صورتوں میں تو ایسا ہوگا نا کہ چادر اس طرح سیٹ کر رہا ہوگا کہ لوگ سمجھیں گے نماز میں ہی نہیں ہے، اگر ایسا کرتا تو ایک ہی بار میں اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، کہ عمل اگر عمل کثیر پایا گیا تو، ورنہ خالی اشارے سے یوں کر دیا جیسے، تو دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ یہ نماز میں ہے، جبھی تو اس نے اس انداز میں کیا ہے۔ اور اگر وہ چادر اس طرح کھل گئی کہ وہ صدل پایا گیا، جیسے یہ میری چادر ہے اور سجدے میں اس طرح ہو گئی اور ایک رکن کی مقدار وہ رہی اس طرح، تو پھر کراہت
بالکل آئے گی، کراہت اس میں
ہے نا، نماز مقرے تیری میں ہو جائے گی پھر تو.
بالکل، ابتدا میں ہی اس کی احتیاط برتنا ہوگی کہ اس انداز میں چادر لیں نا یا پوری احتیاط کے ساتھ اسے لیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
بڑی الجھن رہی تھی اس بات کی کہ مطلب نماز بھی پڑھتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں، لیکن ایک برے خاتمے کا مطلب خوف رہتا ہے کہ بس یہ کیسے پتا چلے کہ اللہ راضی ہے اور بس ایمان پر خاتمہ ہو جائے، موت آقا کے قدموں میں آئے اور قبر میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، نہ اندھیرا ہو نہ قبر میں گھبراہٹ ہو، بالکل مدینہ مدینہ ہو جائے، بس اللہ راضی ہو جائے، دونوں جہان میں بیڑا پار ہو جائے، کہیں سے مطلب اللہ تعالیٰ پکڑ نہ فرمائے نہ پوچھ گچھ کرے، مطلب یہ بڑی ٹینشن رہتی ہے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیجئے.
یہ ٹینشن جو ہے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ہم سبھی کو ڈرنا چاہیے. اگر گارنٹی ہی مل گئی کہ تو بس اب سیدھا جنت میں جائے گا تو پھر تو وہ بات بنے گی نہیں نا. یہ تو انبیاء کرام علیہ السلام یقینی طور پر معصوم ہیں کہ یہ گناہ پر قدرت ہی نہیں رکھتے، فرشتے معصوم ہیں کہ گناہ پر قدرت ہی نہیں رکھتے، ورنہ ہم لوگ تو ظاہر ہے کہ گناہوں کا صدور ہو ہی جاتا ہے. دوبارہ لے کے اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ہم سبھی کو ڈرنا چاہیے. برے خاتمے میں کا خوف تو تھا، وہ تو بزرگان دین کی زندگیوں کا حصہ تھا، اور یہ ایک ایسی لگام ہے کہ انسان اس سے گناہوں سے بچتا ہے اور خوف خدا اس کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے. اگر برے خاتمے کا خوف جتنا بڑھے گا اتنا خوف خدا بڑھے گا، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ جھکے گا کہ یا اللہ بس تو ہی میرا ایمان بچانے والا ہے، تو ہی میرا ایمان بچا لے. تو ڈرتے تو رہنا ہی چاہیے. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ کا کیا حال ہے، فرمایا جس شخص کی کشتی یعنی بوٹ دریا کے درمیان جا کر ٹوٹ جائے، اس کے تختے بکھر جائیں اور ہر شخص ہچکولے کھاتا تختوں پر نظر آئے تو اس کا کیا حال ہوگا. عرض کی گئی کہ بے حد پریشان کن. فرمایا میرا بھی یہی حال ہے. یہ کتنی زبردست مثال دی خوف خدا کی کہ مطلب کسی نے پوچھا آپ کی طبیعت حال کیسی ہے، ہمارا تو بولا ہے میں ویل سیٹ ہوں، بالکل ٹھیک ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں، بہت اچھا ہوں. ہمارے یہاں تو یہ جواب ہوتا ہے اللہ کی حمد بھی نہیں یاد رہتی کہ الحمدللہ بندہ کہے وہ بالکل ٹھیک ٹھیک فرسٹ کلاس، حالانکہ فرسٹ کلاس تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. یعنی انسان کو کوئی ایسا انسان دنیا میں کہاں سے لائیں گے آپ جو ہر طرح سے ٹینشن فری ہو اور جس کو کچھ بھی تکلیف نہ ہو، کچھ بھی پریشانی نہ ہو، کچھ بھی بیماری نہ ہو، کچھ نہ کچھ ٹک ٹک لگی رہتی ہے انسان کے ساتھ، لیکن بولتے ہیں فرسٹ کلاس. تو یہ ہمارے جوابات ہوتے ہیں جو بعضوں کا جھوٹ میں داخل ہوتے ہیں. لیکن امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا پیارا جواب دیا، نے مثال دی کہ جس شخص کی کشتی دریا کے درمیان یعنی بیچوں بیچ جا کے ٹوٹ جائے اور ہر شخص اس کو لے کھاتا تختوں پر نظر آئے تو اس کا کیا حال ہوگا. جواب دیا گیا کہ ارے وہ تو پریشان ہوگا. تو فرمایا کہ میرا بھی یہی حال ہے کہ میں اسی طرح پریشان. ایک بار آپ ایسے اداس ہوئے، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایسے رنجیدہ ہوئے، اداس ہوئے کہ کئی سال تک ہنسی ہی نہیں آئی. لوگ آپ کو ایسے دیکھتے جیسے کوئی قید تنہائی میں ہو اور اسے سزائے موت سنائی جانے والی ہو. آپ سے اس بے چینی کا سبب دریافت کیا گیا کہ آپ اتنی عبادت اور ریاضت اور مجاہدات کے باوجود فکر مند رہتے ہیں. فرمایا مجھے ہر وقت یہ خدشہ لاحق رہتا ہے، ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ پاک ناراض ہو جائے اور وہ فرما دے کہ تم جو چاہے کرو مگر میری رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوگی. بس آپ فرماتے بس اسی وجہ سے میں اپنی جان پگھلا رہا ہوں. یہ مطلب بزرگوں کا حال تھا. حسن بصری رحمت اللہ علیہ حضرت مولا علی کے شاگرد تھے اور تابعی بزرگ، بہت بڑے تابعی بزرگ تھے. ان کا حال یہ تھا. تو ہم ہمارا حال کیسا، ہمارا بالکل الٹا، ہم لوگ بالکل بے خوف اور نڈر ہیں، جیسے پرواہ ہی نہیں ہے، بس وہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے تو ہم سمجھتے کہ بس چھٹے پڑے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم سب کو اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے، اللہ پاک اپنا حقیقی خوف ہم سب کو نصیب کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
امیر اہل سنت سے حسد کے بارے میں سوال ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں یہ گمان کرے کہ اس سے یہ نعمت زائل ہو کر میرے پاس آ جائے تو یہ حسد ہے، اور اگر یہ خواہش رکھے کہ اس سے یہ نعمت زائل ہو کر میرے کسی فلاں عزیز کے پاس چلے جائے تو کیا یہ بھی حسد ہے؟
حسد کی ایک تعریف تو یہی ہے کہ فلاں کی نعمت اس سے چھن کر ختم ہو کر مجھے مل جائے، ایک تعریف یہ کہ صرف اتنا ہی ہے کہ کسی کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا، کہ جس کے پاس کوئی نعمت ہے اس کے پاس وہ نعمت ختم ہو جائے، یہ بھی حسد ہے۔ اب یہ کہ اس کے ختم ہونے کی تو تمنا پائی گئی کہ اس سے ختم ہو کر دوسرے کو مل جائے، اب حسد کی تعریف میں یہ الفاظ میں نے نہیں پڑھے کہ دوسرے کو مل جائے تب بھی یہ حسد ہی کہلائے گی، بہرحال اتنا ہے کہ وہ کسی کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا یہ حسد ہے۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو، یہ بہت برا باطنی مرض ہے، بہت نقصان دہ۔ اس کی تفصیلات پڑھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے چھوٹی سی حسد، اور اس کا مطالعہ کیجیے، یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔
یہ کہاں تک درست ہے کہ حسد کرنے والا اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا کہ میں حسد کرتا ہوں، یعنی میں حاسد ہوں، وہ اس اپنی حسد کو مختلف نام دیتا ہے، میں حسد نہیں کرتا، اسے میں ایسے کوئی جلتا ولتا نہیں ہوں، مجھے کوئی جیلیسی نہیں ہے، لیکن یہ یوں یہ یوں یہ یوں اور یوں اس کو میں اس وجہ سے کہتا ہوں یار یہ ختم ہو جائے، یوں ہو جائے، فلاں ہو جائے، تو مطلب یہ مانتا نہیں ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے جیسے متکبر کو کہیں، یعنی وہ خود کو کبھی متکبر نہیں سمجھے گا کہ میں تکبر کرتا ہوں، وہ کہے گا مجھ میں تکبر نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں تو یہ کیسے ہو، جیسے غیبت کسی نے کی تو آپ بتا دیں گے دیکھو یہ یوں غیبت ہو گئی، دیکھو یہ یوں جھوٹ ہو گیا، دیکھو یہ یوں چگلی ہو گئی، تو اس کی وضاحت کلام ہوا۔ لیکن حسد شخص کیسے تسلیم کر لے، اگر جبکہ وہ حاسد ہے وہ کیسے تسلیم کر لے کہ واقعی حسد ہے، ورنہ وہ علاج نہیں کرے گا اس کا، مانے گا نہیں، مانتا نہیں ہے۔
سلیم ہے باطنی مرض ہے، حسد جو ہے نا اندرونی ہے، پتہ نہیں چلتا دوسرے کو کہ یہ حسد کر رہا ہے، اور علم کی کمی کی وجہ سے وہ خود اپنے طور پر دل میں بھی اس کو حسد نہیں سمجھتا ہوگا کہ یہ حسد ہے، یوں مطلب یہ کہ معاملہ ہوگا۔ اگر یہ جانتا ہوتا نا حسد کی تباہ کاریاں تو شاید یہ کہ یہ ایسا نہ سوچتا، اور دوسرا اس کو کیا قائل کرے گا، جبکہ ہے وہ اندر کا قلبی مرض، اب وہ انکار کر رہا ہے کہ مجھے اس سے حسد نہیں ہے، تو یہ ہم مان لیں گے اور کیا، ہم دل پر حکم تو لگا نہیں سکتے کہ اس کے دل میں حسد بھرا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پہ کہہ دیا جاتا ہے حسد خور ہے، حالانکہ حسد خور کا پتہ ہی نہیں چلتا جب تک خود یا تو اعتراف کرے کہ مجھے فلاں سے حسد ہے۔
کوئی ایسی علامتیں اگر آپ کے
دلوں کے حال جانتا ہے،
آپ کے پیش نظر کوئی ایسی علامت ہو، جیسے مثال کے تو بھائی کوئی ایسی علامت آتی ہے تو آدمی دیکھتے ہیں آپ کو شوگر تو نہیں ہے، دیکھو یہ چند چیزیں آ رہی ہیں، یہ ایسا لگتا ہے کہ شوگر ہوگی، یا دیکھو آپ کا مطلب یوں اور آپ کو کوئی مطلب فلاں چیز تو نہیں ہے، کچھ ایسی علامات ہوتی ہیں، پہچان ہوتی ہیں، تو کوئی ایسی علامت کسی انسان کے اندر خود ہی وہ ڈائگنوز کر سکتا ہے، کیونکہ اندر کا ہے، کوئی اور تو بولنے سے رہا یار یہ چیز جو میرے اندر آ رہی ہے نا، ایسا تو نہیں کہ میرے کو حسد کا مرض لگ گیا ہو، تو وہ کوئی ایک چند ایک چیزیں ہوں جس پر ہم غور کریں اور ہم کہ یار یہ کہہ تو رہے اور یہ تو مطلب یہ میرے بارے میں لگتا ہے بات کر رہے تو مجھے میں حسد تو نہیں ہے۔
اس میں ایسا ہے کہ جیسے غور کرے کہ فلاں شخص جو مالدار ہے تو یہ چاہتا ہے کہ یار یہ اس کا مال جو ہے نا اس میں نقصان ہو جائے، اس کو مال اس کا جاتا رہے، یہ نعمت جو ملی ہے اس کی چلی جائے، تو یہ اگر اس طرح کوئی ذہن ہے اس کا تو سمجھ لے کہ یہ حسد ہے، اس کو دور کرے۔ اسی طرح یہ کہ کسی کی آواز اچھی ہے تو جی چاہتا ہے کہ اس کی آواز بیٹھ جائے، اس کی آواز خراب ہو جائے. یہ ناتخوانوں میں اور قاری صاحبان میں یہ صورتیں ممکن ہیں, اس طرح مقررین میں بھی ممکن ہے, مبلغین میں بھی ممکن ہے کہ یہ اچھا بیان نہ کر سکے, یہ بہت اچھا بیان کرتا ہے تو لوگ تعریف کرتے ہیں اس کی اور اس سے برداشت نہیں ہوتا, تو یہ چاہتا ہے کہ یہ بیان اچھا نہ کر سکے, یہ اچھی نعت نہ پڑھ سکے, اس کی آواز پھٹ جائے, بیٹھ جائے, اس کا گلے میں درد ہو جائے, اس طرح یعنی کہ اس کی وہ نعمت جو ہے اچھی آواز کی, یا کوئی حسین ہے خوبصورت ہے تو بس وہ جیلسی مطلب کہ اس کا حسن و جمال جو ہے ختم ہو جائے, بد شکل ہو جائے, اس کو چیچک نکل آئے, پھوڑے ہو جائیں, یعنی کچھ ایسا ہو جائے کہ اس کی شکل بگڑ جائے, تو یہ خواہشات پیدا ہونا یہ حسد ہی تو ہے کہ اس کی نعمت چلی جائے, اس سے جو اس کے پاس خوبی ہے یہ ختم ہو جائے. اب یہ کہ یہ دل میں پیدا ہو گئی اور اس کو فوراً دار اس نے دور کیا, اس پر جمع تو نہیں, نہ اس نے اس کو اپنی آرزو بنا لیا, تو یہ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ گناہ گار ہو گیا. خیال آتے ہی خیال آنا اور چیز ہے, اور اس خیال کو اپنا لینا جمع لینا یہ اور چیز ہے, اور کہ یہ بس ایسا ہو جائے, اس کو یہ نقصان ہو جائے, یعنی یہ چلا جائے, اس کی یہ نعمت ہے یہ ذہن بنا لے. یہ آدمی تھوڑا بہت شعور ہو نا, دینی ماحول ہو تو اس کو سمجھ پڑے گی. اب بالکل ہی دینی ماحول میں ہی نہیں ہے کوئی, پہلی بار اس نے سنا حسد, حسد کیا ہوتی ہے بھائی, یہ ہوتی ہے, اور وہ بولے کہ نہیں یار اپنے ادھر حسد نہیں ہے, کیونکہ شیطان بھی تو مشیر ہے نا, ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے, تو وہ گناہ کو بھی بعض اوقات خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہوگا کہ تو تو ہمدردی کرتا ہے, تو کون سا حسد کرتا ہے. اس سے علم دین بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے عاشقان رسول کی صحبت, مدنی قافلوں کا سفر, دینی کتابوں کا مطالعہ یہ بہت مفید ہے.
تو کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک شخص کو اس کو حسد ہو گئی بدقسمتی کے ساتھ کسی سے, تو ہر چیز نعمت حسد کیا جاتا ہے جیسے حدیث پاک میں ہے, اب اس کو حسد ہو گئی, اب اس کو واقعی پرابلم ہوا, تکلیف میں بھی آ گیا, اور اس کو کہا یار یہ دیکھو یار اس کو یوں ہو گیا, تو وہ مطلب کہ ایسا بھی ہوتا ہوگا نا کہ وہ اس کو یہ اظہار کرے اور اس کے ساتھ ایسا ہو گیا, او ہو یار تو بہت برا ہو, اور اندر میں اس کو ایسا لگتا ہوگا کہ یار صحیح ہو گیا, یار صحیح ہو گیا, تو یہ جو کیفیت ہوگی اس کو یہ اظہار کرنا کہ میرے کو افسوس ہو رہا ہے, جبکہ اندر میں افسوس نہیں بلکہ اس کے اندر خوشی کے لڈو پھوٹ رہے ہیں, یہ جو کیفیت ہے جو حسد کے ساتھ پیدا ہوئی, اس کیفیت کا بھی کوئی نام ہے؟
یہ کیفیت جو ہے نا, اب یہ کہ افسوس کا اظہار کرنا, یہ افسوس کا اظہار نہ کرے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے نا, افسوس تو ہے نہیں اس کو, وہ کہہ رہا ہے مجھے افسوس ہو رہا ہے, تو یہ منافقت اور جھوٹ. اچھا اب یہ کہ یہ کم از کم اس مصیبت سے تو بچا لے, اب رہی حسد اندر میں یا خوشی محسوس کر رہا ہے, تو اس کا نام ہے شماتت. شماتت کی تعریف, اپنے کسی بھی نسبی یعنی خاندان کے فرد یا مسلمان بھائی کے نقصان یا اس کو ملنے والی مصیبتوں بلا کو یعنی آفت کو دیکھ کر خوش ہونے کو شماتت کہتے ہیں. یہ شماتت کا حکم, شماتت یعنی کسی بھی مسلمان بھائی کی مصیبت پر خوش ہونا, نہایت ہی مذموم اور ہلاکت یعنی بربادی میں تباہی میں ڈالنے والا امر یعنی کام ہے, خاص طور پر اس صورت میں کہ جب وہ اس مصیبت کو اپنی کرامت یا دعا کا نتیجہ سمجھے. اسی کے نقصان میں خوش ہونا, کوئی بیمار پڑ گیا تو اپنے وہ خوشی ہوئی, کسی پر کوئی مصیبت آئی تو خوشی ہوئی, تو یہ شماتت, اور یہ بھی مضموم ہے کہ کسی کے نقصان پر خوش ہونا کہ تو اس کے نقصان پر خوش ہے, ایسا نہ ہو کہ اس کا نقصان ختم ہو جائے اور تم اس نقصان میں مبتلا ہو جاؤ, نہ کسی کے برے میں راضی ہونا, کسی کے نقصان میں راضی ہونا, یہ بھی ایک بیماری پائی جاتی ہے. اچھا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی نا, بہت پھدکتا تھا, پتا چل گیا اس کو. کیا لوگ مطلب ذہن بناتے ہیں, دل کو کنٹرول کرے, خوشی کا کیفیت پیدا ہونا اس میں یہ بے بس ہے, اس کو کنٹرول کرے، اظہار ہرگز نہ کرے اس کا، کہ پھر دل آزاری کی صورت بھی تو بنے گی. اچھا اب یہ کہ میرے ساتھ یوں کیا تو اس کے ساتھ یوں ہو گیا، یا میری اس کو بد دعا لگ گئی، یوں ہی بولتے ہیں. تو یہ بھی دعوے نہ کیے جائیں، اللہ پاک کو پتا کہ اس کو ایسا کیوں ہوا ہے. دیکھو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے، غیر مسلموں نے، اللہ پاک کے دشمنوں نے کتنا ستایا، لیکن کہ ہر کافر دنیاوی طور پر مصیبتوں میں ہی مبتلا ہوا. بزرگان دین کو غیر مسلموں نے کتنا ستایا، عام لوگوں نے کتنا ستایا، کیونکہ سب کو دنیاوی طور پر بے مطلب کہ لولے لنگڑے ہو گئے، کوئی اندھا ہو گیا، کوئی کانا ہو گیا، یا سب کے ساتھ یہ ہوا؟ ظاہر ایسا سب کے ساتھ نہیں ہوا. تو جب ان بڑی ہستیوں کو ستانے والوں کو بھی دنیا میں اتنی اتنی ڈھیل ملی، اب یہ کہ میرے ایسا کوئی مطلب اٹھ کر کہہ دے کہ چونکہ اس نے میرے کو ستایا تھا، میرے کو تکلیف دی تھی، تو اس کے ساتھ یوں ہو گیا. تو یہ ایک ایسی خبر ہے جس کی کہنے والے کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اس لیے اللہ پاک سے پناہ مانگنی چاہیے، اور کسی مسلمان کو اگر نقصان پہنچ گیا تو دل میں خوشی کی کیفیت ہو تو اس کو بھی دبا کر اللہ سے دعا کرے کہ اللہ پاک اس کی مشکل آسان کرے، خیر خائی کرے، بھلائی کرے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، اور ہم یہ کہ مطلب تھوڑا کسی کو تکلیف پہنچ گئی تو اپنے کھاتے میں لے لیتے ہیں کہ ہمارے ایسا مقبول بندہ ہی کوئی نہیں کہ مجھے تکلیف دی تو اس کا بیڑا غرق ہو گیا، تو یار بیچتا کیا ہے. تو اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ہم سب کو ڈرنا ہی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم علم دین پڑھتے ہیں، پر نور علم کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟
العلم النور، علم نور ہے. اب جس کو علم حاصل ہوا اس کو ان مانو گا تو نور حاصل ہوا، کہ علم نے جہل کو مٹایا، جہل یعنی نہ جاننا، یہ اندھیرا تھا، اس کو مٹا کر علم یعنی جاننا اس کے اندر پایا گیا. اب وہ پھر علم کے درجات اور علم کی حقیقی مطلب روحانیت اور روح اس کو حاصل ہونا، اب وہ اپنی جگہ پر اس کے درجات، اور جیسا اخلاص اور مطلب جیسا استاد، استاد کی برکتیں ہوتی ہیں، پڑھانے والا جس سے یہ علم حاصل کر رہا ہے اگر وہ پرہیزگار ہے، متقی ہے اور اچھی نیت کے ساتھ پڑھا رہا ہے، اس کی اپنی برکتیں اور روحانیت ملے گی. اسی طرح کتاب لکھنے والے کی بھی مطلب ہے کہ روحانیت سے حصہ ملے گا. یعنی کتاب جیسے قرآن کریم، یہ بھی کتاب ہے. ہاں اس کو قرآن کریم کو خود قرآن میں کتاب کہا گیا ہے، یہ کتاب مبین ہے، روشن کتاب ہے. تو اس کتاب کے پڑھنے کی برکتیں اور دیگر کتابوں کے پڑھنے کی برکتوں میں فرق ہر مسلمان سمجھتا ہے، کہ یہ کتاب وہ ہے جو اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. اچھا اسی طرح دیگر کتابیں، حدیثوں کی کتابیں، اس کی اپنی برکتیں ہیں، کہ انہیں لکھنے والے بہت پرہیزگار، متقی اور اللہ کے نیک بندے ہوئے. اچھا اسی طرح دیگر لکھنے والے جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے قریبی زمانے میں، کہ یہ نیک بندے تھے، ولی اللہ تھے، ان کے لکھنے کی برکتیں. انوار البشارہ کے تعلق سے بہار شریعت میں لکھا ہے حضرت مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ میں نے اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے اس کو ایز اٹ از، لفظ ٹو لفظ اس کو نقل کر دیا ہے، کہ اعلیٰ حضرت کی قلم میں اور لکھنے میں جو اثر ہے، تاثیر ہے، وہ میرے میں کہاں. حالانکہ خود بہت بڑے بزرگ ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کے تعلق سے ان کا یہ حسن ظن کہ یہ مجھ سے بڑے بزرگ ہیں اور یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بہار شریعت لکھی ہے. لیکن اعلیٰ حضرت کی تحریر کو اتنا انہوں نے اہمیت دی کہ یہ جس کے قلم سے نکلا ہے نا، اس میں جو تاثیر ہے نا، وہ میرے قلم میں نہیں. تو یوں لکھنے والا کوئی اگر نیک بندہ ہے، بزرگ ہے، مخلص ہے، اللہ کے لیے اس نے کتاب لکھی ہے، اس کے اپنے اثرات ہوں گے، کسی نے پیسوں کے لیے لکھی ہے یا نام و نمود کے لیے لکھی ہے کہ میرا نام ہوگا، واہ واہ ہوگی، اگر کوئی ایسا فرد لکھنے والا ہے اور باتیں وہی لکھی ہے اس نے، اچھی اچھی باتیں لکھی ہے، لیکن اس کے اپنے اثرات اور جس نے اخلاص کے ساتھ لکھا اس کے اپنے اثرات ہوں گے۔ تو یوں مطلب یعنی کہ علم کا نور جو ہے نا وہ یہ کس سے حاصل کر رہا ہے، یہ دیکھے، اگر نعوذ باللہ یہی علم کسی بد مذہب سے حاصل کر رہا ہے تو اس کو نور کیا ملے گا، الٹا مطلب اندھیرے میں ڈوب جائے گا، اور بہت بڑا اندیشہ ہے کہ کفر کے اندھیرے میں جا پڑے، ورنہ علم تو شیطان کے پاس بھی بہت ہے، اور بڑے بڑے گمراہ کن لوگ ہوئے جن کے پاس بہت کچھ علم تھا لیکن وہ علم ان کے حق میں نور نہیں تھا، بلکہ ان کو تو نور سے دور کر دیا گیا۔ تو یہ سب ہوگا اللہ کی توفیق سے، اپنے جو خاص ماحول ہے، میں تو یہی عرض کرتا ہوں کہ جو بھی لینا ہے نا وہ دعوت اسلامی کے ماحول میں رہ کر لو، دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے پاس آ کر ان سے لو، ورنہ ادھر ادھر جائیں گے آپ کو لگے گا کہ یہ بہت کچھ ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ بہت کچھ ہو لیکن مائنس میں بہت کچھ ہو اور آپ کو لے ڈوبے۔ ہر ایک کو اتنا شعور نہیں ہے، اس کا مطلب ہر کسی یہ نہیں ہے کہ جو دعوت اسلامی سے ہٹ کر ہے وہ ہے ہی غلط، نعوذ باللہ، میری مراد یہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے اچھے اچھے مطلب نیک لوگ ہیں، علماء ہیں، لیکن چونکہ ہر ایک کی شناخت ہر ایک کو نہیں ہوتی، جس کو شناخت ہے وہ تو الگ بات ہے، جس کو نہیں ہے شناخت اور عام طور پہ نہیں ہوتی، تو اس لیے دعوت اسلامی کم از کم ایک ایسی نعمت اللہ نے دی ہے کہ اس کی شناخت بہت آسانی سے ہو رہی ہے کہ اس کے نظریات کیا ہیں، اس کے عقیدے کیا ہیں، اس کی محبتیں، ان لوگوں کا عشق رسول، ان کا خوف خدا کس طرح کا، یہ سب نظر آ رہا ہے۔ تو اس لیے جو کچھ لینا ہے آپ لیں تو دعوت اسلامی سے لیں، اسی طرح علم کا نور بھی حاصل کرنا ہے تو دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ بھی ہیں، اگر آپ جامعات المدینہ میں داخلہ نہیں لے سکتے تو اب تو آن لائن کے سلسلے بھی ہیں، یہ بھی نہیں کر سکتے تو دعوت اسلامی کے مدنی قافلے، دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے ماحول، اور پھر جامعات المدینہ میں پڑھتے ہوئے بھی دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے مسافر بن سکتے ہیں، نیک اعمال کے مطابق زندگی گزاریں گے تو نیک اعمال میں بھی علم حاصل ہونے کے ذرائع اس میں بھی موجود ہے، آپ پڑھیں تو صحیح، تو انشاءاللہ اس طرح آپ کو وہ علم ملے گا جو حقیقت میں نور ہوگا۔
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو احیاء العلوم ہے اس کی پہلی جلد میں جو آپ نے علماء کے اور علم کے تعلق سے جو لکھا ہے، کیا آپ مشورہ دیں گے کہ اس میں جو علماء دنیا اور علماء آخرت کا جو وہاں بیان موجود ہے اگر اسے پڑھ لیا جائے اور اس کو سمجھ لیا جائے کہ اور ایک علم دین حاصل کرنے والا اس کو یوں دیکھ لے کہ یہ علماء دنیا یا علماء سو یا برے علماء کی یہ علامات لکھی ہوئی ہیں، میں نے ان سے بچنا ہے، اور یہ علماء آخرت کی جو علامتیں لکھی ہوئی ہیں میں نے اس کو اختیار کرنا ہے، تو یہ اگر اس کے پر فہرست ہو تو ہو سکتا ہے کہ اسے فائدہ ہو، کیا فرماتے ہیں آپ؟
بہت بہترین توجہ دلائی، احیاء العلوم تو سبحان اللہ اس کتاب کے تو اپنے اثرات ہیں یار، ایسا لگتا ہے کان پکڑ کے مجھے ہی سمجھا رہے ہیں امام غزالی، ایسا لکھا ہے انہوں نے۔ تو یہ جو آپ نے بتایا نا علماء حق اور علماء سو برے علماء، تو ان کے تعلق سے جو بھی لکھا نا یہ اگر پڑھ لیں اور اگر ان کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ رام متعین کرنے میں، وہ ڈائریکشن فکس کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ تو کتاب اپنوں کی اور اچھے لوگوں کی ہی پڑھنی چاہیے۔ وہ مجھے یاد آیا، ایک بزرگ ہوتے تھے ہمارے پرانے آدم بھائی، ان کی صحبت سے مجھے بڑا فائدہ ہوتا تھا، عقیدے میں بڑے مضبوط تھے وہ، تو ان سے شاید ایک سے زیادہ بار میں نے سنا تھا کہ کتاب جو ہے نا یہ اپنے بزرگوں کی پڑھنی چاہیے، یعنی برکاتی سلسلے میں تھے یہ، تو اپنے علماء کی اپنے بزرگوں کی کتاب پڑھنی چاہیے تاکہ انہوں نے جو لکھا ہے نا ہم پڑھیں گے نا تو یہ جو جتنا ہم پڑھیں گے نا تو ان کو ثواب بھی تو ملے گا نا، تو دوسرے کو ثواب ملے اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہمارے اپنے اکابرین کو، اپنے بزرگوں کو جو کتابیں لکھی ہیں انہوں نے پڑھ کر ان کو ہمارے پڑھنے کی وجہ سے ثواب ملے، ہے نقطہ سمجھ میں آنے والا ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ابھی سوال ہوا ہے, سوال میں انگلیوں کے پاؤں کی انگلیوں کے پیٹ کی لگنے کی بات ہوئی, تو میری عرض یہ تھی کہ پاؤں کی انگلیوں کا جو پیٹ ہوتا ہے وہ کون سی جگہ ہوتی ہے, ذرا رہنمائی فرما دیجیے.
چلتے وقت پاؤں کی انگلیوں کا جو تلوہ زمین پر ٹچ ہوتا ہے یہ انگلیوں کا پیٹ کہلاتا ہے. سر یہی لگ سکتا ہے, اور کوئی انگلیوں کا حصہ جو ہے مڑنے پر کون سا لگے گا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
پیارے امیر اہل سنت, آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی مرنے سے پہلے کہے مجھ پر کسی کا کوئی قرض نہیں, لیکن اس کے مرنے کے بعد لوگ کہے میرا اس پر قرض ہے, قسم اٹھائے کہ میرا اس پر قرض ہے, اس صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ رہنمائی فرما دیجیے.
شرعی طور پر گواہ پیش کرنے ہوں گے, اس کو ثابت کرنا ہوگا کہ واقعی اس پر قرض ہے, کیونکہ مرنے والا ہو سکتا ہے کہ بھول گیا ہو, اور یا اس وقت اس پر کیفیات ایسی ہو کہ عقل سلامت نہ رہی اور کہتا ہو کہ مجھ پر قرض نہیں ہے. اگر شرعاً ثابت ہو جائے گا نا کہ قرض ہے تو قرض تو دینا ہی آئے گا نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا سوال ہے, لاگت میں کمی اور زیادہ منافع کی خاطر کئی مٹھائی بنانے والے مٹھاس کے لیے چینی کی جگہ سکرین اور دیگر کیمیکلز کا استعمال کرتے ہیں, جن میں سے بعض انسانی صحت کے لیے نقصان کا سبب بن سکتے ہیں, اس سلسلے میں کیا کیا جائے؟ ہماری رہنمائی فرمائیں.
عام طور پر سکرین جو ہے نا میٹھی چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ نقصان دہ مانا جاتا ہے. اب اگر بیچنے والا یہ کہتا ہے کہ خالص چینی کی یہ مٹھائی ہے, تب تو یہ دھوکہ دے رہا ہے. اگر یہ بیچ ہی مٹھائی رہا ہے, سکرین بھی ہے اس میں, ایسنس بھی ہے اس میں, چینی بھی ہے, اور کچھ بولتا نہیں ہے, مٹھائی از مٹھائی, اب اس میں اس نے دھوکہ تو دیا نہیں نا, بازار تو اس جائز ہی سمجھ میں آ رہا ہے, وہ اصل دھوکہ نہیں دے رہا. اور چینی جو ہے نا, چینی اس کا نام مٹھاس ہے لیکن اتنی میٹھی نہیں ہوتی, بعض چیزوں میں اس کی مٹھاس جو ہے نا اتنی ظاہر نہیں ہوتی جب تک اس میں سکرین نہ ڈالی جائے. اگر خالص چینی کی وہ مٹھائی بیچیں گے نا تو لوگ خریدیں گے نہیں, شاید بولیں گے یار تو پھیکی پھیکی ہے, تو اس لیے ان کو سکرین ڈال کر دیں گے, ہاں مزہ آ گیا سمجھے. وہ شوگر کی دوائیں بھی تو بکیں گی نا آگے چل کے, شوگر کے جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں ان کی بھی تو کمائی ہوگی نا, سب ہی دعائیں مانگتے ہوں گے روزی میں برکت کی, تو سب کی روزیاں کھلتی ہوں گی. اچھا اب جیسے کہ وہ شوگر کے مریضوں کی مختلف چینیاں آتی ہیں, شوگر فری جس کو کہتے ہیں, شوگر فری مٹھائی آتی ہے, ہوتی میٹھی ہے. اچھا وہ ڈائٹ کولا بولتے ہیں, پتہ نہیں اب یہ کسی کا فکس نام نہیں ہے, شاید یہ مختلف ڈائٹ کولاز ہوتی ہیں. تو اب یہ کیا ہوتا ہے, میٹھی ہوتی ہیں, اس میں کیا ڈالیں گے؟ چینی نہیں ڈالتے, باقی موج کرو, دماغ خراب ہوتا ہو تو ہوتا رہے. یہ سیکرین اور اس طرح کی چیزوں سے اس کو میٹھا کرتے ہوں گے. تو یہ چینی دن بات ہے کہ وہ دماغ جو برین کو نقصان کرتی, دماغ کو, یہ اس طرح کی چیز ہے. چینی وائٹ شوگر جو یہ بھی نقصان دہ, ہر چیز کی مطلب لمٹ ہوتی ہے, انلمٹ جو بھی چیز ہوگی وہ نقصان کرے گی. اب تھوڑی سی کسی نے وائٹ چینی استعمال کر لی, اس کا نقصان سامنے نہیں آئے گا, لیکن ابھی چینیاں پھانکتا رہے گا, ڈبل میٹھی چائے پیے گا, روز مٹھائیاں کھائے گا, تو آخر شوگر کا مرض بھی تو عام ہی ہے نا, تقریباً ہو ہی جاتا ہے جو زیادہ میٹھی چیزیں کھاتا نا, اکثر سنا ہوگا آپ نے, وہ شوگر بیچارے ہو جاتا ہے, شوگر پیشنٹ بن جاتا ہے. اپنی زندگی کی چینی جو ہے نا میٹھا تو ایڈوانس میں کھا لیتا ہے جیسے جلدی جلدی, پھر یہ پھنس جاتا ہے. اس لیے ہر چیز لمٹ میں استعمال کی جائے. تو وائٹ شوگر جو ہے یہ ایک طرح کا سمجھو سویٹ پوائزن کہا جاتا ہے اس کو, میٹھا زہر. اس کے بجائے اگر گڑ استعمال کرے نا, وہ گڑ مطلب, اب یہ کیمیکل سے دھلے ہوئے گڑ یہ بھی کہتے ہیں نقصان دہ, یہ گڑ آتا ہے دیسی گڑ, یہ اچھا ہوتا ہے, یہ خوبصورت نہیں ہوتا زیادہ. وہ جو کیمیکل سے دھلا ہوا گڑ یہ زیادہ بکتا ہے, زیادہ لوگ لیتے ہیں اس کی خوبصورتی کی وجہ سے. دیسی گڑ استعمال کریں, असली शहद मिठास की जगह इस्तेमाल करें। पहले शुगर थोड़ी होती थी, पहले शहद के जरिए और खजूरों के जरिए ये गिजाएं और जो मिठाइयां और जो होती है ना, इनको मीठा किया जाता था ना। पहले इस तरह की मिठाइयां और मिठाइयों की दुकानें होती होंगी, तो किसी दौर में जब ये चीनी ईजाद नहीं हुई होगी तो ये शहद और खजूर, खजूर बहुत मीठी होती है लेकिन इनकी मिठास नुकसानदेह नहीं होती, इनसे मतलब ये कि वो शहद भी माशाल्लाह शिफा है लेकिन शुगर के मरीज को डॉक्टर के मशवरे पर अमल करना होता है। शुगर का मरीज ये नहीं समझे कि मुझे शहद नुकसान नहीं करेगा, इसमें शहद में गालिबन याद पड़ता है 70% शुगर होता है, इसलिए मीठी चीजें वो डॉक्टर के मशवरे से यूज की जाए। तमाम जनरल बात है कि वो शहद और खजूर से उसको मीठा किया जाता था, अब भी किया जा सकता है लेकिन अब व्हाइट शुगर आसान है, डाली भर के, उस खजूर महंगी है, शहद महंगा है, अब वो गरीब आदमी वैसे भी अफोर्ड नहीं कर सकता इसको। तो यूं भी शुगर का अपना टेस्ट ऐसा वो लग गया है कि इसके बगैर मजा भी नहीं आएगा, गुड़ की चाय में आपको मजा नहीं आएगा, और मेरी आदत गुड़ की चाय की है, आपको यकीन आया ना मुझे चीनी की चाय में मजा नहीं आता, अब मानोगे मैं गुड़ का आदी हूँ, गुड़ भी वही देसी गुड़, कोशिश यही होती है हमारी। तो जो अपने आप को आदी बनाए उसका वो बदन जो वो आदी हो जाता है।
फैजान सुन्नत में आपने मुख्तलिफ टेस्ट करवाने की तरगीब इशारत फरमाई है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी ये टेस्ट करवा लिए हैं मगर अब कोलेस्ट्रॉल हाई यानी 242 आया है, आप मुझे क्या एहतियातें और मदनी फूल इशारत फरमाते हैं?
देखिए टेस्ट करवाने से फायदा हुआ ना कि एक चीज अंदर पल रही है तो वो सामने आ गई, तो 242 हाई है लेकिन ये अभी खतरे से बाहर है। अगर इसकी मतलब जो नॉर्मल रेंज आपकी होगी गालिबन वो 200 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 242 लेकिन ये हाई रिस्क में गालिबन अभी नहीं है, ये लो रिस्क में शायद ये। तो एहतियात तो खैर सबको करनी चाहिए और आपको ज्यादा करनी चाहिए। तो इसमें चिकनाहट जो है ना, हर वो चिकनी चीज जो जमती है जैसे तेल, हर तेल जो जमता है वो नहीं इस्तेमाल करना, ऑयल जो है वो अपने ऑलिव ऑयल, जैतून शरीफ का तेल, जैत जिसको बोलते हैं, ये खाने में हर्ज नहीं है लेकिन इसका खाने का तरीका भी बोलते पक्का कर नहीं, कच्चा खाओ। अरे कोई भी चीज जैसे क्या है उसमें ऊपर से चम्मच से डालकर इससे वो परेशानी ही होती, कच्चा जैतून का तेल खा के देख लिया, मैंने खाया वो परेशानी नहीं होती कि जैसे भाएगा नहीं या वो ऐसा नहीं है, खाया जाता है तो ये डाल के ऊपर से मजे से खाए, तो ये कहा जाता है कोलेस्ट्रॉल को मजीद काटता है। बाकी आमतौर पर जितने भी तेल हमारे यहाँ बाजारों में मिलते हैं ना तो ये वो रिस्की ही होते हैं, जैसे कॉर्न ऑयल नुकसान नहीं करता कोलेस्ट्रॉल के मरीज को कहा जाता है लेकिन मुसीबत यही है कि कॉर्न ऑयल फराहम कैसे किया जाए, नहीं मतलब मिलावट है ना, कराची की बात कर रहा हूँ, किसी के पास कोई ईसाई भाई गए लेने के लिए, मेरे ही लिए गालिबन लेने गए थे अपने करीबी ईसाई भाई थे अंदर के ही अपने, वो लेने गए होंगे कॉर्न ऑयल चाहिए, तो वो दुकानदार ने दाढ़ी और इमामा देखा तो बोला मौलाना ये होते हैं बाद ऐसे, मौलाना आपसे क्या झूठ बोलना था, हम लोग कॉर्न ऑयल बोल के बेचते हैं, कॉर्न ऑयल होता नहीं है तो महंगा होता ही है, हम यही तेल कॉर्न ऑयल को कहकर दे देते हैं, कोलेस्ट्रॉल इससे होगा ये कॉर्न ऑयल नहीं है, उसने बता दिया कि हम इस तरह धोखा करते हैं। अब तारे पहचान तो है नहीं कि कॉर्न ऑयल है या नहीं है, देखकर कैसे हमें पता चले, और जो ये दुकानदार पर एतमाद के ये जो बोले। अच्छा फिर ये तेल भी मुसीबत ये कि बिनोले का तेल या तिल का तेल या फुला का तेल ये भी नहीं होते, ये भी पता नहीं पाम ऑयल और क्या क्या है इस तरह के जो ऑयल आते हैं नुकसान दे, ये मतलब पता नहीं लाखों करोड़ों टन मतलब यानी कि ये मंगवाए जाते हैं वो मतलब, और वो तेल ओम को खिलाए जा रहे हैं, ये भी एक मतलब ये दर्द भरी दास्तान है इसकी, مطلب جو بیماریاں طرح طرح کی آج ہم لوگوں کو ہو رہی ہیں نا, کوئی چیز خالص نہیں ملتی, خالص کہہ کر مطلب یہ بیچی جاتی ہیں, یعنی ہر چیز مراد نہیں ہے میری کہ خالص نہیں ہوتی, لیکن تقریباً پانی بھی خالص نہیں ہوتا, منرل واٹر کہہ کر نل سے بھر کے پلا دیتے ہیں, بولتے ہیں منرل واٹر ہے, ہر جگہ کی ہر ملک کی بات نہیں کرتا, لیکن کئی ملکوں میں وہ نظام ملے گا آپ کو جو میں عرض کر رہا ہوں. اس طرح مطلب یعنی کہ ایک بار کچھ سال پہلے ڈبا جو ہے کین, یہ ہم بھرواتے تھے منرل واٹر کا, تو ہمارے پاس ایک مطلب حارث تھا, پولیس والا تھا, اس نے کہا کہ یہ میں نے بھی کام کیا ہے, یہ کوئی منرل واٹر تھوڑی ہوتا ہے, ہم لوگ نل سے بھر کے دے دیتے تھے, منرل واٹر کا وہ لیول لگا رہتا ہے, آدمی کیا کرے, باقاعدہ چور کمپنیوں کی نشاندہی کی جاتی ہے کہ یہ کمپنی جو ہے یہ منرل واٹر نہیں ہوتا, اور فلاں کمپنی, اب اس پہ بھی ایک دوسرے کو بھی برا بھلا کہتے ہوں گے, ڈیگریڈ کرتے ہوں گے, اعتماد کس کا کرے آدمی, لیکن ہر ملک میں ایسا نہیں ہوتا, بعض جو ترقی یافتہ ملک ہوتے ہیں جہاں سختیاں بہت ہوتی ہیں وہاں اس طرح کی اندھی نہیں چل سکتی, بہت مشکل ہوتی ہے, لیکن مطلب یہ کہ اتنی ملاوٹیں کرتے ہیں کہ کیا بتاؤں آپ کو, ہر طرح سے مطلب ہے کہ بس وہ دھوکہ دینا ہے, پیسے کمانے ہیں, اگر جینے کی خواہش ہے کچھ پہچان پیدا کر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرے لسنت کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ جب بچے بڑے ہو رہے ہوں تو ان کو والدین کو پکارنے کے لیے کیا سکھانا چاہیے, جیسے آج کل پاپا بابا یا ابو اس طرح کچھ رہن میں فرمائیں.
اب یہ کہ خاندان میں جو رائی جو, اب یہ ہم اپنی والدہ کو ماں بولتے تھے, ابو کو پاپا سنا تھا, میں نے تو والد صاحب کو یوں 1.5-2 سال کا تھا وفات پا گئے تھے, یوں مطلب یہ کہ اب آج کل ماں کو مما بول رہے ہیں, ممی پہلے بولتے تھے بیچ میں کچھ عرصے پہلے, اب ممی کو مما بولتے ہیں, اور باپ کو کوئی ابو بولتا ہے کوئی ڈیڈی بولتے ہیں, اور پاپا بھی بولتے ہیں, ہم لوگ تو پاپا کھاتے ہیں, پہلے توست بولتے تھے اس کو ہم, اب پاپا بولتے ہیں, تو اب لوگ اس کو ابو کو پاپا بولتے ہیں, اس میں ظاہر کوئی شریف حکم تو لگے گا نہیں. اچھا پھر انگلش والے اپنے انداز میں بولتے ہوں گے, تو سندھی والے کچھ بولتے ہوں گے, پنجابی کچھ بولتے ہوں گے, تو جو مطلب مہذب لفظ ہو تو بولنے میں حرج تو ہے نہیں. مجھے امی ابو یہ الفاظ پسند ہے, میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ یہ بولا جائے, لیکن ظاہر میری پسند ہے, اس کا مطلب دوسرے ناجائز ہوگا یہ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
نجیب بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کی گالی دینے کی عادت ہو تو کیا کرنا چاہیے, گالی کا دینے کی جو عادت ہے یہ کس طرح دور ہو اس کی؟
توبہ کرے, کیوں گالی میں تو حقوق العباد کی بھی صورتیں ہوتی ہیں, جیسے کسی بندے کو گالی دی اس کو, تو اب یہ کہ گناہگار اللہ کا تو ہوا, یہ اس بندے کی اختلافی یوں ہوئی کہ اس کی دل آزاری ہوئی, اس کی توہین ہوئی مسلمان کی, وہ گالی دی, اس سے معافی بھی مانگے, اللہ سے ڈرے, اس کے عذابات پر غور کرے, اللہ کی ناراضی سے خود کو ڈرائے, اور گالی بالکل نہیں نکلنی چاہیے, زبان کٹ جائے لیکن گالی کیوں نکلے یار, گندی گالی لوگ دیتے ہیں سلام کی جگہ معاذ اللہ وہ گالیاں ہوتی ان کے زبان پر, بالکل اس کی عادت نکالنی چاہیے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے, مدنی قافلوں کو مسافر بنیں گے, اللہ کرے گا یہ غلط عادتیں نکل جائیں گی, لیکن یہ کہ توبہ تو کرنی ہی ہوگی, اور جن جن کو گالی دی ان کو پتا ہے ان کا دل دکھانے والی بات کی ہے تو ان سے معافی تو مانگنی پڑے گی. یہاں تک کسی کو کہ کمینہ گدھا ہے نا, اس طرح بھی کہتے ہیں, یہ بھی ایک مسلمان کی توہین ہے, یہ بھی گالی ہے, اس کی بھی معافی مانگنی پڑے گی, برا تو لگے گا نا. آدمی اپنے اوپر سوچے نا کہ مجھے کوئی یہ لفظ بولے جو میں اس کو گدھا کہہ رہا ہوں, یا کوئی اسی طرح کا بے وقوف کہہ دیا, بے وقوف, اب ایک تو نا استاد نے بیوقوف کا شاگرد کو اس کو ایک سرزنش کے طور پر بطور سزا یا اس کو مطلب ڈراوے کے طور پر یا ابھارنے کے لیے وہ ایک الگ صورت بن سکتی ہے، لیکن جنرلی اگر کسی کو کہا کہ یہ بیوقوف ہے تو یار، تو اس کو برا تو لگے گا نا، تو اب یہ برا لگنے والی اگر صورت پائی جا رہی ہے تو اس سے معافی تو مانگنی ہوگی، اس کا دل دکھا ہے نا، اور توبہ بھی کرے کہ گالی دینے سے خود منع کیا گیا شریعت میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
رانا نوید بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ جنات انسان سے 9 گنا زیادہ ہیں، پھر بھی جنات ہمیں نظر کیوں نہیں آتے، اور جنات اور انسان کیا ایک ساتھ نہیں رہ سکتے؟
رہتے ایک ساتھ ہی ہیں، نظر نہیں آتے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ نظر نہیں آتے، یہاں تک کہ مسلمان جو کھانا کھاتے ہیں ان کے دسترخوان پہ بھی یہ شریک ہو جاتے ہیں کھانے میں، ڈرنا نہیں۔ یہ ہر جن نقصان نہیں کرتا، جیسے ہر انسان ایک دوسرے کو نقصان نہیں کرتا، ہم انسان لاکھوں جمع ہو کر بیٹھتے ہیں نا، ابھی فیضان مدینہ میں رش لگا ہوا ہے تو سب ایک دوسرے کو کاٹ کھا تو نہیں رہے نا، کوئی کوئی ہوتا ہے جو اس میں ہو سکتا ہے کوئی کسی کے جیب پر تکا ہوگا، کسی نے کسی کے موبائل پر نظر کی ہوگی کہ ابھی باہر نکلے گا اس کا موبائل، ایک قیمتی، وہ ایک الگ صورت۔ تو جیسے کہ اب ویلا ہوتا ہے، بہت بڑی بلڈنگ ہوتی ہے، واش روم بھی ہوتا ہے نا اس میں، واش روم بھی اس میں یہ ہزاروں لاکھوں جمع ہو گئے، بعض واش روم جیسے گندے بدبودار لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، لیکن ان کی تعداد کم ہوگی، اچھے لوگوں کی تعداد زیادہ۔ تو اسی طرح جنات میں بھی سب ایک دوسرے کو، انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے، مل کے ہی یہ رہ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے گھروں میں رہتے ہیں، چھتوں پہ رہتے ہیں، واش روم میں جانے میں بھی تو دعائیں ہیں نا، اس کی بسم اللہ پڑھ لیں تو اس ستر بھلے کپڑا ہٹ گیا لیکن وہ ان کو نظر نہیں آئے گا، بسم اللہ پڑھ لے اور پھر اگر کپڑے کھولے تو ان جن کو نظر نہیں آئے گا، ورنہ جنات جو ہے نا ان چیزوں سے کھیلتے ہیں یہ واش روم میں۔ تو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث، ان خبیث جنوں اور جنیوں سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اس دعا کا مطلب یہ ہے۔ اگر یہ دعا یاد نہیں تو خالی بسم اللہ کہہ لیں گے تب بھی پردہ ہو جائے گا ان سے، بچت دعا پڑھ لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ یہ واش روم میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے پھر اللہ کے نام کی برکت سے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی بسم اللہ پڑھ کے نہیں گیا تو ابھی اس کو لپٹ جائے گا، چپٹ جائے گا، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہر جن اس طرح پاورفل نہیں ہوتا کہ نقصان کرے، شیر بھی اس وقت تک حملہ نہیں کرتا جب تک اس کو کھانا نہ ہو یا کوئی ان کو تکلیف نہ دے، خالی خالی مار کے پھینک نہیں دیتا کوئی وجہ ہو، حالانکہ شیر کتنا خطرناک ہے۔ یوں جانور بڑے بڑے خطرناک جانور بھی ہر صورت میں انسانوں پر حملے نہیں کرتے، نہ دوسرے جانوروں پر حملے کرتے ہیں، جنگلوں میں رہ رہے ہوتے نہیں، اپنے اوراد و وظائف پڑھتے رہے، شجرا شریف جن کے پاس ہو، کسی کے مرید ہیں تو اپنے پیر کے شجرے میں جو ورد وظیفے ہوتے ہیں حفاظتوں کے وہ پڑھتے رہنا اچھا ہے، سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ شیطان سے، چور سے اور جنوں سے حفاظت ہوگی۔ حصار جو پڑھنے کا طریقہ کبھی کبھی میں اسکرین پہ بتاتا ہوں، وہ شجرے میں بھی ہمارے لکھا ہوا ہے، تو وہ پڑھ کے آپ پھیر لیں، انشاءاللہ یہ چیزیں نقصان نہیں کریں گی۔ گھر میں تلاوتیں ہوں گی، درود و سلام ہوں گے تو انشاءاللہ مطلب یہ چیزیں نقصان نہیں کریں گی۔ اگر وہ گانے باجے ہوتے رہتے ہیں جن گھروں میں، وہ گناہ بھرے چینلز پر یہ مطلب بے پردگیاں رو رہی ہوتی ہیں، وہاں بھی یہ زیادہ تر نقصان کی صورتیں بن جاتی ہیں۔ اللہ پاک ہماری حفاظت کرے، گناہوں سے بھی بچائے ہم کو، اصل بیماری تو گناہ کی ہے، اصل برباد کن امراض گناہوں کے ہیں بھائی، جو اس کو فراموش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔
بہت بہت مبارک ہو آپ کو، آپ کے بچے کی شادی کی تاریخ طے ہو رہی ہے، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کا چہرہ بڑا اداس ہے اور آپ چپ چپ خاموش نظر آ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟
سرار بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ میں پریشان ہوں، میری پریشانی کا عالم یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشیاں دکھائی ہے اور میں خوش بھی ہوں، پر پریشانی یہ ہے کہ میرا بیٹا گونگا بیرا ہے، تو میں یہ سوچ میں مبتلا ہوں کہ اس کی نکاح کس طرح ہوگی؟ عموماً لوگوں کے بچے سن سکتے ہیں، نکاح کا جواب دے سکتے ہیں، تو اس وجہ سے میں تھوڑا سا پریشان ہوں۔
سعید بھائی آپ پریشان نہ ہوں، یہی سوال ہم دعوت اسلامی کے امیر اہل سنت سے معلوم کر لیتے ہیں کہ اس کا حل بتا دیں گے کہ کس طریقے سے نکاح ہوگا آپ کے بچے کا۔
امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ جن کے بچے گونگے بیرے ہیں تو ان کا نکاح کس طریقے سے ہوگا؟
اللہ اللہ، نکاح جس طرح بول کر ہوتا ہے اسی طرح گونگے کے اشارے سے بھی ہو جائے گا، گونگا بولنے پر تو قدرت نہیں رکھتا، نہیں وہ اس طرح کا اشارہ کرے جس سے یہ اشارہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ وہ اشارہ نکاح کے تعلق سے کر رہا ہے کہ جیسے کہ میں نے قبول کیا، اس طرح وہ اشارے سے کہہ دے، جبکہ قاضی یہ پوچھ رہا ہے اس کو اور اس کو یہ پتا ہے کہ کیا پوچھ رہا ہے، اشارے سے اس کو سمجھا دیا تو یوں اشارے سے بھی گونگے کا نکاح ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہم پر ظلم کرے تو ہم کو اس سے بدلہ لینا چاہیے یا معاف کرنا چاہیے، اس کے بارے میں ارشاد فرما دے۔
اگر کوئی ظلم کرے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے، حدیثوں میں مت اس کے فضائل ہیں کہ جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کرے، جو تجھ سے توڑے تو اسے جوڑے، جو تجھ پر ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے، اس کے لیے اچھی بشارتیں، جنت کی بشارتیں، بے قیامت کے حساب کی آسانیوں کی بشارتیں، اس طرح کی روایتیں ہیں، مطلب معاف کر دینا یہ کار ثواب ہے۔ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس سے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں تو اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے اسے معاف کر دیا کرے، جو اسے محروم کرے اسے عطا کیا کرے، اور جو اس سے تعلق توڑے تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حصول علم کے کیا کیا ذرائع ہیں؟
بہت سارے ذرائع ہیں، اہل علم کی صحبت، دینی کتابوں کا مطالعہ یا کسی دینی ادارے میں داخلہ لے کر باقاعدہ علم پڑھنا، اس طرح کے جیسے مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے یہ بھی حصول علم کا ذریعہ ہے، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات، مدنی قافلے، یہ سب علم دین حاصل کرنے کے بہت سارے ذرائع اب تو آسانی سے میسر ہے، پہلے علم دین حاصل کرنا آسان نہیں تھا، بڑے بڑے سفر کرتے تھے لوگ، اور سفر کی یہ جو آج کل سہولتیں وہ سہولتیں بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن علم حاصل کرتے تھے، بہت کچھ لکھ لکھ کر کتابیں دے گئے ہمیں، ان میں کئی کتابیں ایسی ہیں جو ابھی تک ہم چھاپ نہیں سکے، اس وقت نہ پریس تھے نہ کاغذ تھے، پھر بھی یہ پتوں پر چمڑوں پر کس طرح لکھتے تھے، علم کا شوق ہوتا تھا، آج کل دنیاوی علم کا شوق زیادہ ہے، دینی علم کا بہت کم رہی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
سوال یہ ہے کہ ایک انار اور 100 بیمار، اس کے بارے میں ذرا وضاحت کر دیجئے، اور دوسرا یہ سوال ہے کہ کسی شخص کا دانت ٹوٹ جائے تو مدینہ پاک کی بقیع شریف میں دفن کرائے تو یہ کیسا ہے؟
یہ ایک مطلب ضرب المثل کہتے ہیں اس کو، یعنی محاورہ، ایک یعنی چیز تھوڑی ہو اور اس کے خریدار زیادہ ہوں، اس کی مانگ زیادہ ہو، ہو کم، تو وہ ایک انار 100 بیمار، یہ ایک محاورہ ہے، اور یہ کہ دانت اگر کسی کا ٹوٹ گیا اور اگر واقعی ممکن ہے کہ جنت البقیع میں وہ دفن کیا جا سکتا ہے تو بھلے کر دے، اچھا ہے۔ حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بال ناخن وغیرہ مدینہ شریف گئے تھے تو چھوڑ آئے تھے، کسی کو دے دیے ہوں گے کہ مدینہ میں کہیں اس کو دفن کر دینا، اور فرمایا کہ اب میرے بس میں جو تھا وہ میں نے کیا، کہ میں پورا بدن تو مدینہ میں ظاہر زمین میں اتارنے سے رہا زندہ زندہ، تو نہیں ہو سکتا، تو میرے بدن کا کچھ حصہ میں نے زمین میں اتارنے کے لیے دے دیا کہ مدینے میں یہ دفن ہو جائے۔ تو یہ ایک اچھی سوچ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
حضرت صاحب، ایک جنرل لوگوں کو پرابلم ہے کہ صبح فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، حالانکہ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بھائی ہمارے کان میں اذان کی آواز بھی آتی ہے لیکن جماعت مطلب وہ نہیں اٹھا جاتا، اس کے لیے رہنمائی فرمائے۔
اظہار سستی ہے یہ، اور جماعت تو واجب ہے اگر کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے اور وہ مطلب بلکہ قضا ہی کر دیتے ہیں، سوئے پڑے رہتے ہیں، تو بالکل اذان ہو گئی تو اب اور اٹھنے پر قادر نہیں ہے جماعت کے لیے کہ آنکھ لگ جائے گی تو سوتا رہ جائے گا، پھر تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اٹھ کے بیٹھ جائے اور جماعت لے، ورنہ یہ گناہگار اور جہنم کے عذاب کا حقدار ہے، مستحق ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں اس کو ڈال دیا جائے۔ جو نوکریاں کرتے ہیں جن کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں مڈ نائٹ، جو جاتے ہیں صبح سویرے، فجر سے پہلے نکل جاتے ہیں، آخر ان کی بھی تو آنکھ کھلی جاتی ہے نا، نماز پڑھنے والے کی آنکھ کیوں نہیں کھلتی؟ احساس نہیں ہے۔ حافظ ملت مولانا حافظ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ اس طرح کا بیان ہے کہ جو اس طرح مطلب نماز کے ٹائم پہ سوئے رہتے ہیں ان کے لیے کہ کوئی اچھا عالی شان کمرہ ہو، ہے نا، آرام دہ پلنگ بھی ہو، اور وہ اس کو کہہ دیا جائے کہ بھلے اس میں آپ سو جائیں لیکن یہ کہ اس کمرے میں ایک سانپ ہے، تو یقیناً مطلب سانپ کا سن کر تو کیسا آرام دہ ایئر کنڈیشنڈ روم ہو نیند نہیں آئے گی۔ یہ نماز کے لیے جو نہیں اٹھتے اور بلا عذر سوئے رہتے ہیں ان کو قبر کے سانپوں سے ڈرنا چاہیے، قبر کے بچھوؤں سے ڈرنا چاہیے کہ قبر کے سانپ اور بچھو اس دنیاوی سانپ سے ظاہر ہے کہ کروڑوں کروڑ درجے خطرناک ہیں، یہ کیوں چین کی نیند آ جاتی ہے اور نماز قضا ہو جاتی ہے؟ احساس، ہم لوگوں کو احساس نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا نوکری والا پہنچ جائے گا، صبح 4 بجے ڈیوٹی ہے، 3 بجے 5 بجے وہ پہنچے گا، احساس ہے اس کو نہیں جاؤں گا میری تنخواہ کٹ جائے گی، میرے نوکری کون رکھے گا؟ لیکن افسوس کے مطلب یہ کہ وہ جماعت لینے کا احساس نہیں ہے، اور یوں مطلب یہ جماعت کے ٹائم پر بندہ جو ہے وہ سویا رہتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
یا سیدی، میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، موزوں کے اوپر مسا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟
ہر موزے پر مسا نہیں ہوتا، موزے کی اپنی مطلب شرائط ہے کہ وہ موزہ کیسا ہو، اگر وہ شرائط کے مطابق موزہ ہے تو اس کا پھر مسے کا طریقہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ کی 3 انگلیاں سیدھے پاؤں کی پشت یعنی اوپری حصے کے سرے پر، اور الٹے ہاتھ کی 3 انگلیاں الٹے پاؤں کی پشت یعنی اوپری حصے کے سرے پر رکھ کر پنڈلی کی طرف کم از کم 3 انگل جتنا کھینچ لی جائے، اور سنت یہ کہ پنڈلی تک پہنچائے۔ اب اس میں یہ ذہن میں رہے کہ انگلیوں کا تر ہونا ضروری ہے، پانی سے وہ تر ہو۔ ہاتھ دھونے کے بعد جو تری باقی رہ گئی اس سے مسا جائز ہے، اور سر کا مسا کیا اور ابھی ہاتھ میں تری موجود ہے تو یہ کافی نہیں، بلکہ پھر نئے پانی سے ہاتھ تر کر لے، کچھ حصہ ہتھیلی کا بھی شامل ہو تو حرج نہیں۔ ہر موزے پر مسا نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ عام طور پر جو ہم یہ کپڑوں کے موزے پہنتے ہیں نا پتلے پتلے، یہ اس سے مسا نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ ہم جب جزاک اللہ خیرہ کہتے ہیں تو بعض لوگ اس میں اضافہ بھی کر دیتے ہیں، مثال کے طور پر جزاک اللہ خیرن کثیرن فی الدارین یا کثیرن فی الدنیا والآخرہ، اس طرح کا اضافہ کرنا کیسا ہے؟ آیا اس میں حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ جواب عنایت فرما دیں، میری اور میرے گھر والوں کی بے حساب بخشش و مغفرت کی دعا بھی فرما دیں۔
جزاک اللہ خیرہ، حدیث میں یہ الفاظ تو پڑے ہیں، اس نے پورا شکریہ جیسے ادا کر لیا، غالباً یہ ہے۔ اب کثیرہ اور یہ الفاظ بعض بولتے ہیں جو عربی کے اعتبار سے غلطی نہیں ہوتی اس میں اور بول رہے ہوتے ہیں. مجھے اس کا میں نے پڑھا نہیں ہے مزید کوئی اس کے آیا جزاک اللہ خیرا کے علاوہ بھی الفاظ ہیں یا نہیں. حدیث پاک ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ احسان کیا گیا اور اس نے احسان کرنے والے کے لیے یہ کہا جزاک اللہ خیرا تو پوری ثنا کر دی. یہ حدیث پاک میں صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
معلومات خزانہ ہے یہ, عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ, آ جائیں سب سیکھ لے دین کو, نیکی کی راہ پلانا ہے یہ.
مدنی مذاکرہ